خیر، ان کی قبولیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ جب انہوں نے بخاری شریف کو مکمل کر لیا تو ان کے پاس اس کتاب کے پڑھنے والے طلباء آنے لگے، ان کی زندگی میں 90,000 طلباء نے بلا واسطہ ان سے حدیث کو حاصل کیا. یہ بڑی بات ہے، 90,000 طلباء نے ان سے بخاری شریف پڑھی ہے. کیا قبولیت اللہ نے دی، کتنا بڑا مجمع ہوتا ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں، جس کو وہ قبول کر دیتے ہیں پھر ایسے اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے ہموار فرما دیا کرتے ہیں. چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 194 میں پیدا ہوئے اور 256 میں ان کی وفات ہوئی ہجری میں. انہوں نے یہ حدیث حاصل کی ابو نعیم رحمت اللہ علیہ سے. یہ جو ہیں من کبار شیوخ البخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بڑے استادوں میں سے یہ ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کان فی غایت الاتقان، اتقان کا مطلب ہوتا ہے اعتماد، کہ بڑے اعتماد والے بندے تھے. والحفظ، اور ان کا حفظ بھی بڑا پکا تھا. وہو حجا، اور وہ حجہ تھے، ان کو بھی 300,000 سے زائد احادیث یاد تھی. انہوں نے یہ حدیث حاصل کی جن سے ان کو لکھا گیا یہاں المسعودی، حدثنا المسعودی. اب یہ مسعودی سے کیا ایک لفظ ہے، تو اصل یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام تو تھا عبد الرحمن. کیا نام تھا؟ عبد الرحمن. لیکن وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد تھے. اتنے مشہور ہوئے کہ لوگوں نے ان کو عبد الرحمن کی جگہ مسعودی کہنا شروع کر دیا. اللہ، یہ ایسا ہی ہے. تو خیر، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور اتنا علم حاصل کیا کہ ان کے جتنے شاگرد تھے سب سے زیادہ نمبر لے گئے. چنانچہ مناوی میں یہ لکھا ہے کہ ما اعلم احدا اعلم بعلم ابن مسعود منه، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو علم حاصل کرنے میں ابن مسعود سے ان سے زیادہ آگے بڑھ گیا. میں نہیں جانتا کوئی بندہ کہ جس نے اتنا علم حاصل کیا ہو جتنا علم انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا. ایسے پکے بندے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ان عثمان ابن مسلم ابن حرمزن، یہ ایک بزرگ تھے، لیکن ان سے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے حدیث روایت کی. اخرج حدیث الترمذی والنسائی، انہوں نے یہ حدیث جو تھی وہ آگے ان نافع نافع ابن جبیر ابن مطعم، یہ ایک بزرگ تھے جو قریشی تھے، بخاری تھے، تابعی تھے. اللہ نے ان کو تین، چنانچہ القراشی البخاری التابعی، تینوں صفتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہو تابعی جلیل سمع علیا وعدتم من الاصحابی، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے، گروپ سے انہوں نے روایت کی. وَأَبُوهُ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ، اور ان کے جو والد تھے نا جبیر ابن مطعم، یہ بڑے کبار صحابہ میں تھے، تو صحابی کے بیٹے تھے اور ان کے والد بھی بڑے صحابی تھے، لیکن انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت کی ہے. آگے فرماتے ہیں عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ خلیفہ راشد اور چوتھے خلیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے، ان کو امیر المومنین کہا جاتا تھا۔ یہاں پر بعض محدثین نے ایک نکتہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی علی نام کے 9 بندے ہیں جنہوں نے حدیث روایت کی، یہ بھی علی رضی اللہ عنہ ہے، تو کتنا اچھا ہوتا کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ یہاں پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کہہ دیتے تو مسئلہ ہی صاف ہو جاتا۔ تو محدثین نے پھر اس کے جواب دیے ہیں کہ بھائی التباس کی یہاں کوئی صورت نہیں، کیوں کہ ان راویوں میں سے جو طبقہ صحابہ میں سے راوی علی ہیں نا وہ ایک ہی ہیں، باقی جتنے علی ہیں وہ کون ہیں؟ غیر صحابی ہیں۔ جب بھی صحابہ میں علی کا نام لیا جائے گا تو وہ علی ایک ہی ہیں، لہذا کوئی التباس ہی نہیں اس میں۔ التباس تو تب ہوتا نا جب سب غیر صحابی ہوتے، تو اب بھئی کیا پتا یہ کس علی کی بات ہو رہی ہے، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ چلو اگر انہوں نے امیر المومنین کا نام نہیں لکھا اور صرف علی کا نام لکھا اور صحابہ میں سے ہیں، تو بھئی انہوں نے علی ابن ابی طالب تو لکھ دیا نا، تو جب علی ابن ابی طالب لکھ دیا تو مسئلہ بالکل ہی کھل گیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اعتراض جو تھا نا جو وہم دن تا یہ رفع ہو جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے نام سے وہ علی رضی اللہ عنہ وہی ہیں جو امیر المومنین رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ رب العزت نے بہت شان عطا فرمائی، کیونکہ بعض لوگ بھی ہیں نا فقط نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ اچھا دور صحابہ میں عبداللہ کہا جاتا تھا نا، تو عبداللہ کے نام سے عبداللہ ابن مسعود مشہور تھے، می اللہ کی شان ہے، حالانکہ عبداللہ ابن عباس بھی تھے، عبداللہ ابن عمر بھی تھے، کتنے عباد اللہ تھے وہاں پر، لیکن عبداللہ کے نام سے جو مشہور ہو گئے نا وہ عبداللہ ابن مسعود تھے۔ تو اسی طرح علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے نام سے بہت معروف تھے اور سب صحابہ جانتے تھے کہ اس نام کے یہ صحابی ہیں، تو اس میں التباس کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فضائل کثیر ہیں، چنانچہ انہوں نے لڑکوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ اولو من اسلم من الذکوری، یعنی مرد لوگوں میں سے، نر جس کو کہتے ہیں نا، یعنی مردوں میں سے، اور اس کے بالمقابل تانیث ہے، اناث ہیں، تو مردوں میں سے 10 سال کی عمر چونکہ تھی اس لیے انہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ یہاں پر اب ایک اشکال اور پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، تو بھئی اس لیے کہتے ہیں کہ کلمہ تو سب سے پہلے پڑھا تھا اس امت میں سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے پڑھ لیا، مگر جو عام لوگ ہیں نا ان کے نزدیک اس کلمہ پڑھنے کی کوئی بہت اہمیت نہیں بنتی۔ وجہ کیا؟ کہ بندہ الٹے دماغ کا ہو یا سیدھے دماغ کا، بیوی تو بات مانتی ہے اور گھر کے بچے تو بات مانتے ہیں اور غلام تو بات مانتے ہیں، نوکر نے بات نہیں مانی تو کس نے نہیں مانی۔ اس کا مطلب ہے کہ غلام کا ایمان لانا یا اپنے گھر کے بچے کا ایمان لانا یا بیوی کا ایمان لانا، اس کا باہر دنیا کی نظر میں کوئی خاص مقام نہیں ہے۔ مقام کس کا تھا؟ کہ معاشرے کا ایک با عزت فرد ہو، معزز فرد ہو، اہمیت ہو جس کی، بات جس کی مانی جاتی ہو، اور وہ بندہ پھر کھلے دل سے کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس لیے کفار کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت جو تھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، چنانچہ مردوں میں جو پختہ مرد تھے ان میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اسلام میں بھی پہلے تھے اور ان کا اسلام کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ گھر کے بچے کی بات مان لینا کون سی بات ہوتی ہے؟ وہ تو مانتے ہیں، بیوی بھی مانتی ہے، غلام بھی مانتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی معاشرے کا باعزت بندہ ہو جو ان کی بات کو تسلیم کرے، تو وہ کس نے کی؟ ویسے بھی ابو بکر کا جو نام ہے نا جی، اس کا جو مادہ ہے نا وہ ہے با کاف را۔ کیا مادہ ہے؟ با کاف را۔ تو یہ مادہ جس لفظ میں بھی ہوتا ہے نا وہ آگے
اس کی یعنی اس کی صفت ہی ہوتی ہے آگے. اب دیکھیں بکرا ایک لفظ ہے نا, تو بکرا کس کو کہتے ہیں؟ کل کا دن مگر اس کا اگلا حصہ, تو آگیا نا جی. اچھا بکور اس پھل کو کہتے ہیں کہ جو اپنے سیزن میں سب سے پہلے آئے اس کو بکور کہتے ہیں. اچھا باقیرا وہ لڑکی جس نے مرد کو نہ دیکھا ہو پہلی مرتبہ مرد کو دیکھے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یعنی با کاف را کا مادہ ہی بتا رہا ہے کہ جس میں یہ ہو وہ سب سے پہلے. تو ابو بکر کا مادہ کیا اس لفظ کا؟ چنانچہ یہ اس نام کے جو صاحب تھے اللہ نے ان کو بھی اسلام میں بھی سب سے پہلے رکھا اور خلافت میں بھی سب سے پہلے اللہ نے. اللہ کی شان ہے سبحانہ. تو بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں. یہ تمام جہاد میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے سوائے غزوہ تبوک کے. اس وقت نبی علیہ السلام نے ان کو مدینہ میں چھوڑا کہ یہ پیچھے, اصل میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی تو کوئی کیئر ٹیکنگ کے لیے تو ضروری تھا. تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو کہا کہ آپ یہاں رہو اور ان کی تم خبر گیری کرو. تو یہ رونے لگ گئے, اے اللہ کے نبی میں ہر جہاد میں آپ کے ساتھ رہا ہوں اور اب آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, کہ تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے تھی. فرق یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت ملی تھی گو کہ تجھے نبوت نہیں ملی ہوئی. تو یہ نبی علیہ السلام نے بات وہاں پر کھول کر کر دی. نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا لَعُوْتِيَنَّ الرَّایَتَ, رَایَ کہتے ہیں جھنڈے کو, علم جو نکالتے ہیں نا بلند کرتے ہیں جہاد کے وقت. تو فرمایا کہ یہ میں اس کو عطا کروں گا. کس کو؟ هَذَا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں, اور وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. تو صحابہ بڑے حیران تھے کہ کل کس خوش نصیب کو ملتا ہے. اگلے دن نبی علیہ السلام نے اللہ عنہ کو بلا کر وہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں عطا فرما دیا. تو گویا لسان نبوت سے تصدیق ہو گئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے. چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام الاولیاء ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ نے خوب علم پھیلایا, جن کو باب العلم ایک حدیث میں کہا گیا, وہ فرماتے ہیں اس حدیث میں قال لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے تھے, گویا میانہ قد مائل بدرازی مائل الطول, ایسے تھے کہ میانہ قد تھا مگر لمبائی کی طرف مائل تھا. شاسن الکفین والقدمین, فرماتے ہیں کہ ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں پر گوشت تھے. ویسے اس کا ایک لفظی ترجمہ خردرا بھی آتا ہے شسینہ کا, اور ایک اس کا معنی پر گوشت بھی آتا ہے. تو یہاں پر اس کا معنی پر گوشت ہوگا. نبی علیہ السلام کے جو ہاتھ مبارک تھے یعنی وہ ایسے نہیں تھے کہ فقط ہڈیاں ہڈیاں ہوں, بلکہ گوشت تھا, بھاری تھے, پاؤں بھی پر گوشت تھے. اب اس پر محدثین نے بہت کچھ لکھا, چنانچہ جمع الوسائل میں علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مِمَّا يُحْمَدُ فِي الرِّجَالِ, کہ یہ جو ہوتا ہے نا ہاتھوں کا پر گوشت ہونا اور پاؤں کا پر گوشت ہونا, یہ رجال کے اندر مردوں کے اندر اس کی تعریف ہوتی ہے, یعنی اچھا سمجھا جاتا ہے. لِأَنَّهُ أَشَدُّ لِقَبْزِهِمْ, اس لیے کہ جس کے ہاتھ موٹے ہوں اور بھرے ہوئے ہوں اس کا جو گرپ ہوتی ہے نا وہ مضبوط ہوتی ہے. وَيَزُمَّ فِي النِّسَى, ہاں عورتوں میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ موٹے موٹے ہاتھ, تو عورتوں میں پتلی انگلیاں ہوں اور پتلے ہاتھ ہوں قدم ہوں ان کو پسند کیا جاتا ہے, اور مردوں کے اندر موٹے بھاری مضبوط ہاتھ ہوں اور پاؤں ہوں ان کو قبول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ عام طور پر دستور بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ مردوں کے ہاتھوں میں اللہ نے زیادہ قوت رکھی ہوتی ہے، وہ پکڑنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ دہلی کے بازار میں ایک بندہ تریں بیچ رہا تھا، اور اس کی تریں جو تھی نا وہ چھوٹی چھوٹی تھیں اور پتلی پتلی تھیں۔ اب وہ کیسے بلائے لوگوں کو، کیونکہ لوگ تو لمبی لمبی بڑی بڑی لے کے جاتے تھے کہ گھر جا کے کچھ کھائیں تو صحیح نا، اب اس کی بک نہیں رہی تھی۔ جب چیز نہ بکے نا تو دکاندار کا دماغ خوب چلتا ہے۔ چنانچہ اس نے آواز لگنی شروع کر دی کہ لے لو لیلا کی انگلیاں، لیلا کی انگلیاں۔ اب جیسی اس نے آواز لگائی لیلا کی انگلیاں، تو جو نوجوان تھے وہ پہنچ گئے جی لیلا کی انگلیاں، تو اس کی تو دھڑا دھڑ بکنی شروع ہو گئی۔ اب جو سامنے ریڑی والا تھا اس بیچارے کے پاس لمبی لمبی ٹیڑی ٹیڑی وہ ساری ایسی تھی، اب وہ تو نہیں کہہ سکتا تھا لیلا کی انگلیاں۔ تو تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا بھی یہ تو سب بیچ گیا اور میں پیچھے رہ گیا، اس نے بھی آواز لگانی شروع کر دی لے لو مجنوں کی پسلیاں، لے لو مجنوں کی پسلیاں۔ چنانچہ کچھ ایسے تھے جو اس کے پاس پہنچ گئے اور وہ مجنوں کی پسلیاں بھی لے گئے۔ تو کہنے کی بات یہ تھی کہ مردوں کے اندر پرگوشت ہاتھ ہوں تو یہ زیادہ ان کی جو نا پسند کیے جاتے ہیں، عورتوں کے اندر پتلے ہاتھ یا پتلے پاؤں زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے کفین اور قدمین پر گوشت تھے۔ اچھا، بعض شارحین نے لکھا کہ بھئی شسن الکفین کا مطلب ہے کہ یمیلان الی الغلظی من غیر قصر ولا خشونا، یعنی وہ بھاری تھے اور گوشت تھے، چھوٹے بھی نہ تھے اور ان میں کھردرا پن نہیں تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک بہت نرم تھے، اور اس کی دلیل کیا؟ دلیل انس اللہ عنہ کی روایت ہے۔ انس اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ما مسست خزم ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے ریشم دبیر سے زیادہ نرم نبی علیہ السلام کی مبارک ہتھیلیوں کو پایا، یعنی جتنی مبارک ہتھیلیاں نرم تھیں اتنا نرم تو ریشم اور دبیر کے کپڑے بھی نہیں ہوتے، اللہ اکبر، اتنے نرم تھے۔ اب اس پر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بات کو مکمل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو فَقَانَ اِذَا عَمِلَ فِي الْجِحَادِ، کہ نبی علیہ السلام جب جہاد میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پر ہاتھوں کو استعمال کرنا پڑتا تھا، او محنت اہلہی، یا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، تو کیا ہوتا تھا؟ سارا کفہو خشینا، پھر ہاتھ کھردرا محسوس ہوتا تھا۔ اب کسی چلائے کلہاڑے سے لکڑیاں کاٹے تو کلہاڑے کی وجہ سے ہاتھ جو ہے وہ سخت محسوس ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت ہتھیلیاں مبارکہ جو تھیں وہ کیا سخت محسوس ہوتی تھیں۔ للعارض المذکور، اس لیے کہ جو عارضہ پیش کیا گیا، وَإِذَا تَارَكَ ذَلِكَ، اور جب وہ اس کو نہیں کرتے تھے، سَارَ كَفَّهُ إِلَىٰ أَصْلِ جِبِلَّتِهِ مِنَ النَّعُومَ، تو ان کی ہتھیلیاں پھر اپنی اصل نرمی کی طرف واپس آ جاتی تھی۔ تو یعنی عام حالات میں ہتھیلیاں نرم رہتی تھیں، اور یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ۔ اب مثلا ہتھیلی دیکھنے میں نرم ہوگی، لیکن آج میں اگر کسی لے کر آدھا گھنٹہ کام کرنے لگوں تو کل میرے بھی یہاں کچھ نہ کچھ گٹے بنے ہوئے ہوں گے، وہ ہتھیلی سخت ہو جائے گی، اس کا تو کام سے تعلق۔ تو معلوم ہوا کہ جبلت میں ہتھیلیاں نرم تھیں، کبھی محنت کا کوئی کام کرنا پڑتا تھا یا جہاد میں تشریف جاتے تھے تو پھر اس عارضے کی وجہ سے اس میں سختی آ جاتی تھی۔ تو جس کسی نے اس کا کھردرہ پن ہاتھ یعنی لیا، تو کھردرے پن سے ان کا مراد وہ ہوگا جو محنت کی وجہ سے آ جاتا ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کی ہتھیلیاں نرم تھی۔ آگے فرماتے ہیں کہ زخم الرأسی، کہ نبی علیہ السلام کا رأس جو تھا، سر مبارک جو تھا، وہ زخیم تھا۔ زخیم بڑے کو کہتے ہیں، باب کرما یکرمو سے ہے، موٹا پن یا بڑا ہونا، یعنی سر کا بڑا ہونا۔ اچھا، قاضی محمد عاقل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر کا بڑا ہونا دماغ کے قوی ترین ہونے کی کامل ترین علامت ہے. دماغ کے قوی ترین ہونے کی
ترین.
ہمارے پنجابی میں بھی کہتے ہیں, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ سر بڑے سرداراں دے. ہم نے بچپن میں سنا تھا